This is VOA News. I'm Jim Bertel. Hong Kong police and protesters clashed on Sunday as tens of thousands marched through the central city wearing face masks in defiance of a new ban on facial coverings. Police fired tear gas while some protesters threw bricks and Molotov cocktails at police. Pro-democracy lawmaker Dennis Kwok says Hong Kong's chief executive, Carrie Lam, has taken away the democratic rights of the people.
Carrie Lam is saying that whatever I say is law, is law. Whatever I say it applies, it applies. Whenever I say it will be repealed, it will be repealed. The people has no say. The Legislative Council has no say.
For the last 4 months, the city has been engulfed in unrest as democracy advocates engaged in increasingly confrontational tactics to fight against what they see as China's effort to restrict Hong Kong's autonomy and civil liberties. A second whistleblower has spoken to the intelligence community's internal watchdog about U.S. President Donald Trump. AP's Ben Thomas has more.
A lawyer for the original whistleblower tells the Associated Press he's representing a second person who works in intelligence who has information that backs the original complaint. Mark Zade says that second whistleblower hasn't filed a complaint with the inspector general yet, but has firsthand knowledge of the president's dealings with Ukraine. The original whistleblower complained that President Trump was using the power of his office to solicit interference from a foreign country in the upcoming presidential election. Trump maintains he's done nothing improper. Ben Thomas, Washington.
Iraq's cabinet issued a new reform plan Sunday following a night of clashes in which security forces opened fire on protesters, killing at least 19 people. The cabinet met through the night in an effort to respond to 5 days of protests that have taken authorities by surprise and led to the deaths of nearly 100 people. From Washington, this is VOA News. North Korea says it won't meet with the United States for more negotiations unless it abandons its hostile policy against the North, as the two countries offered different takes on their weekend nuclear talks in Sweden. After their first talks in more than 7 months, on Saturday, the chief North Korean nuclear negotiator said the discussions broke down entirely because the U.S. has not discarded its old stance and attitude. But the U.S. said the two sides had good discussions that it intends to build on with more talks in 2 weeks. Portugal's Prime Minister António Costa looks set for victory in this country's election, though he will likely need the support of other parties. Reuters' David Doyle reports.
Portugal's centre-left socialists are expected to hold on to power and win more seats in Parliament as voters head to the polls on Sunday. But the question is, who will help prop up Prime Minister António Costa's government? After 4 years of economic growth, opinion polls suggest the socialists will win the election with between 36.5% and 38.8% of the vote. That means Costa will have little option but to ask other parties for support. When he took power in 2015, Costa won the parliamentary support of two far-left Eurosceptic parties. 4 years on, and the love affair has waned, with the hard left demanding more public spending and accusing Costa of veering to the right.
That is Reuters' David Doyle reporting. Voters in Kosovo are electing a new parliament today amid calls for leaders to resume dialogue with Serbia over normalizing ties. Some 1.9 million eligible voters started to cast their ballots to elect 120 lawmakers in the Balkan nation that became independent from Serbia in 2008. Police have blocked a march by thousands of people in Pakistani-controlled Kashmir who wanted to move toward the highly militarized line of control that divides the territory between Pakistan and India. The marchers are protesting the lockdown in Indian-administered Kashmir. Saudi Arabia has lifted some restrictions on women traveling in the ultra-conservative Muslim kingdom. AP's Karen Chamas reports.
The easing of strict rules on social interactions comes after Riyadh launched its first tourist visa scheme as part of efforts to open up the country to foreign visitors and diversify its oil-reliant economy. Authorities have said that women will be allowed to rent hotel rooms with proof of identity. The same would be required of foreign couples without the need for them to present a marriage certificate. The move comes amid deep reforms over the past year by Crown Prince Mohammed bin Salman, although critics note there are limits to the reforms and point to last year's killing of Saudi writer Jamal Khashoggi. I'm Karen Chamas.
And for all of the latest news, go to the VOA News website. And you can also download the mobile app for news on the go. In Washington, I'm Jim Bertel, VOA News.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ دوستو، اردو افسانے کی روایت کو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور اس صنف نے ادب کو بڑے بڑے نام دیے ہیں۔ پریم چند سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، غلام عباس، احمد ندیم قاسمی، انور سجاد، انتظار حسین، نیر مسعود، گلزار، اسد محمد خان، حسن منظر، آصف فروخی اور علی اکبر ناطق تک ایک سے بڑھ کر ایک افسانہ نگار سامنے آتا رہا۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ خواتین افسانہ نگاروں نے مسلسل اچھی کہانیاں لکھیں اور اپنے آپ کو منوایا۔ اردو افسانہ نگاروں کی کوئی فہرست عصمت چغتائی، واجدہ تبسم، خدیجہ مستور، الطاف فاطمہ، جیلانی بانو، خالدہ حسین اور زکیہ مشدی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج جن افسانوں کو کلاسکس کا درجہ دیا جاتا ہے، ان میں سے بیشتر افسانے وہ ہیں جو تقسیم ہند کے آس پاس لکھے گئے۔ منٹو، عصمت، بیدی اور کرشن چندر کے عروج کا زمانہ بھی وہی ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بڑے افسانے تبھی لکھے جاتے ہیں جب بڑے المیے پیدا ہوتے ہیں؟ تقسیم ہند کے بعد اردو بولنے اور لکھنے والے دو حصوں میں بٹ گئے، جن کے رجحانات میں بھی اختلاف پیدا ہوا۔ پاکستان میں فوجی مارشل لاء کے ادوار میں علامتی اظہار کا انداز اپنایا گیا، جبکہ ہندوستان کے ادیبوں کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ دونوں ملکوں کے افسانہ نگاروں کو الگ الگ حالات درپیش تھے، دونوں کا ماحول بھی ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ اس کے نتیجے میں سرحد کے ادھر اور ادھر افسانوں میں تنوع پیدا ہوا۔ ہم آج کے پروگرام میں اپنے مہمانوں سے اردو افسانے کی موجودہ صورتحال پر بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ 20ویں صدی میں بڑے افسانہ نگار سامنے آئے، لیکن کیا 21ویں صدی میں بھی بڑا افسانہ لکھا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے نقاد اچھے افسانہ نگاروں کو شناخت کر کے ان کے کام کو سامنے لا رہے ہیں یا کچھ اور کاموں میں الجھے ہوئے ہیں؟ درجنوں ادبی پرچے آج کل چھپ رہے ہیں، کیا ان میں افسانوں کو معقول جگہ دی جا رہی ہے؟ اور باقاعدگی سے ہونے والے ادبی میلوں میں ہر قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، لیکن کیا افسانہ بھی سنا جاتا ہے؟ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ حمید شاہد ممتاز افسانہ نگار اور نقاد ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء الحسن استاد، شاعر اور نقاد ہیں، آپ بھی کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ آمنہ مفتی ناول نگار اور ڈرامہ نفیس ہیں، ماضی میں افسانے بھی لکھتی رہی ہیں۔ اور خالد جاوید ناولسٹ اور جامعہ ملیہ دہلی کے پروفیسر ہیں۔ سب سے پہلے حمید شاہد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر، 20ویں صدی میں اردو افسانے کی روایت شروع ہوئی اور بہترین افسانہ نگار سامنے آئے، لیکن کیا آج بھی اچھا افسانہ لکھا جا رہا ہے؟
اچھا افسانہ آج کل لکھا جا رہا ہے یا نہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سا برا افسانہ بھی لکھا جا رہا ہے اور اچھا افسانہ بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن جو اچھا لکھا جا رہا ہے برے کے نیچے دب رہا ہے۔ اور شاید اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک ہر آدمی کے پاس ایک سہولت میسر ہو گئی ہے کہ وہ اپنی جیسی بھی چیز ہے کچی پکی اسے فوراً ہی لوگوں کے سامنے لے آتا ہے، اور مختلف ہمارے پاس ذرائع آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ایسی تحریریں مسلسل ہم دیکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں جو بہت اچھی نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے اس پورے ڈھیر میں سے اچھی چیزوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اچھی تحریریں نہیں سامنے آ رہی۔ بہت اچھے اچھے افسانے اور بہت اچھا اچھا فکشن جو ہے وہ آ رہا ہے، اور پچھلے 20 سالوں میں بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں میرا خیال ہے جتنا ہمارے ہاں ناول کی طرف لوگوں کی توجہ ہوئی ہے شاید اس سے پچھلے کچھ عرصے میں نہیں رہی ہے۔ تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی تحریریں آگے نہیں چلیں گی؟ اچھا، یہ تو خیر ایک اوور آل میں نے آپ کو دے دیا، لیکن اب دیکھیے اس جو افسانہ مجھے یاد ہے، ایک دفعہ ہم جو ILF میں یہیں پہ ایک بحث ہو رہی تھی اور اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ پتنی لکھا جا رہا ہے یا نہیں لکھا جا رہا۔ اس میں انتظار حسین صاحب بیٹھے تھے، آصف بیٹھے ہوئے تھے اور عامر حسین میرا خیال ہے اس نشست میں تھے اور میں تھا۔ تو میں نے یہی گزارش کی تھی کہ دیکھیے میں ابھی اٹھ کے آیا ہوں گھر سے، تو میں ایک کام کرتے کرتے آیا تھا کہ مجھے اکیڈمی آف لیٹر کے لیے ایک بنانی تھی، انتخاب کرنا تھا۔ تو میں نے اندازہ کیا کہ 100-125 آدمی تو لکھ رہے ہیں افسانہ، یعنی اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، آج سے 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 125 تو سارے اچھے نہیں ہوں گے، اس میں تو کچھ اچھے کچھ ہی ہوں گے۔ और ऐसा हर जमाने में होता है, गालिब हर जमाने में एक होता है, इकबाल हर जमाने में एक होता है, मीर हर जमाने में अलग से होता है। तो अच्छा अफसाना तो अब भी लिखा जा रहा है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मसलन जैसा इंतजार हुसैन अफसाना लिख रहे थे वैसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं और हमें लिखना भी नहीं चाहिए। जो उनका तजर्बा है वो हमारा तजर्बा नहीं है, जो हमारा तजर्बा है वो उनका तजर्बा नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारी सेंसिबिलिटी और है। ये जो नया आदमी है जिसके सामने दुनिया और तरह खुल के आ गई है, जिसके लिए सारा कुछ सुपड़ के उसके सामने आ गया, आप एक ही बोर्ड उठाते हैं और उसके ऊपर देखते हैं तो दुनिया के किन बिराजमों को आप चीरते हुए निकल जाते हैं, तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है और उसकी जद में आप पड़े हुए हैं। बल्कि मैं तो उस इंफॉर्मेशन को जिसे आप कह रहे हैं तो मैं तो उसे एक लिहाज से कई जगह पे वो कचरा भी होता है जिसके नीचे आप दब भी जाते हैं, लेकिन उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ तलाश करने के लिए बहुत कुछ हिम्मत जरूरत की जरूरत होती है। तो ऐसे हालात में और फिर ऐसे हालात में जब हमने देखा है अपने सामने बहुत सारी चीजों को डिके होते और मुर्दा होते और खत्म होते हमारे हमने अपने सामने देखा है। मसलन आप देखिए कैलकुलेटर आपके सामने था नहीं रहा, रेडियो आपके सामने जो है वो एक एक मशीन के अंदर आके चला गया। पहले हम सोचते थे और हम अपने इल्तिजाम रखते थे बात करने का कि जी कब खत लिखा जाएगा और जाके पहुंचेगा, अब वो चीजें नहीं रही हैं। खानदान के अंदर भी आप देखें, खानदान जो बड़े खानदान थे वो टूट टूट के एक बुनियादी यूनिट तक वो चले गए। तो ये सारी चीजें जो तब्दील हुई हैं इसमें जाहिर है हमारे लिखने का लिखने वालों के ऊपर भी असर डाला है। हमारे मौजूआत बदल गए हैं, हमारी जुबान बदल गई है, हमारा जो आप लिखने का स्टाइल है वो सारा बदल गया है। जाहिर है उसके लिए आप इसका मुवाजना आप उस लिटरेचर से नहीं करेंगे उस तरह जिस तरह पहले आप करते थे। फिर आप मौके की बात कीजिए, पहले किताब सेंटर में पड़ी हुई थी, आपके लिए एक आध टीवी होता था कहीं उस चैनल पे भी आपके अदीब आके बैठ के बात कर रहे होते थे, लिहाजा वो फौरन मकबूल हो जाते थे, किताब का तस्करा फौरन लोगों तक पहुंच जाता था। अब जो सूरत हाल है वो 50 किताबें तो आ रही होती है नेट के ऊपर, आप उठा के देखते हैं अच्छा इसमें से बेहतर किताब कौन सी होगी, आपको ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए हमें महसूस होता है कि शायद अच्छा नहीं लिखा जा रहा, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ, मैं पिछले दिनों शेरशाह सैयद की कहानियां पढ़ रहा था, ये देखें कराची में बैठे हुए हैं बहुत कम लोग हमारे आगा होंगे, क्या खूबसूरत कहानियां लिखते हैं। इश्ताक अहमद की कहानियां मैं पढ़ता हूँ, आसिफ की कहानियां मैं पढ़ता हूँ, जो उनकी कई कहानियां हम भूल गए हैं लेकिन वो कहानियां बहुत बड़ी बड़ी कहानियां उनके पास पड़ी हुई हैं। उधर इतना आप चले जाए बलूचिस्तान के अंदर तो वहाँ ऐसे ऐसे फारूक सरवर की कहानियां आप देख ले, वर्शीन एक याकूब खान वर्शीन है उसकी कहानियां आप पढ़े, कैसे कैसे प्यारे लिखने वाले मौजूद हैं। लाहौर में चले आए यहाँ भी आपको मिलेंगे, मुल्तान में आपको मिलेंगे, मियांवाली मिलेंगे, फैसलाबाद में मिलेंगे, तो इतने अच्छे लिखने वाले मौजूद हैं। तो मैं ये कैसे कहूँ कि इनमें से कोई कहानियां बचेंगी नहीं, इसमें बहुत सारी कहानियां बचेंगी।
नक्काद जदीदियत, माँ बाद जदीदियत, नौ आबादियात और माँ बाद नौ आबादियात पर किताबें छाप रहे हैं लेकिन अच्छे फिक्शन को कारी के सामने नहीं ला रहे, क्या आप समझते हैं कि नक्काद अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे?
ये मेरा गिला रहा है शुरू से, जैसा आपका गिला है आप दुरुस्त कहते हैं। बुनियादी तौर पर मुझे यूं लगता है कि हमारे यहाँ एक वबा आई थी और वो वबा ये थी कि हमें तनकीद का कोई एक नया डिसिप्लिन तलाश करना है, वो किया इन्होंने, सेकुलरिज्म की तरफ गए हैं, माँ बाद जदीदियत की तरफ गए हैं, नौ आबादियात लिटरेचर की तरफ या उसकी इतलाओं की तरफ गए। लेकिन ये सारी जितनी भी हैं ये फलसफियाना मुबाइस कह लें या ऐसे मुबाइस कह लें जो अदब के इर्द गिर्द हो रहे थे, अदब के बारे में नहीं थे, बहुत कम अदब के बारे में थे, उसके तयीन कदर के बारे में नहीं थे, उसकी उसको समझने के बारे में नहीं थे, उसकी तफहीम और तजिए के लिए नहीं थे। लेकिन मेरा ख्याल है ये उबाल भी अब कम हो गया और अब मुझे यूं लगता है कि खुद लिखने वाले जो हैं वो उन्हें एहसास हो गया कि नहीं हमें जरा तनकीद की तरफ भी जाना चाहिए। तो जो बहुत पहले कितना वो चर्चा मुझे याद है, इंतजार साहब ने एक दफा कहा कि जनाब ये जो जब उन्होंने कहा कि डेथ ऑफ आथर की बात हुई तो उन्होंने कहा जी दुख सहे भी फाख्ता और अंडे कवे खाएं वाली बात, वो उसके बाद, लेकिन उसके बाद आप देखें तो उन्हीं लिखने वालों को जो इस थ्योरी को इस रेफरेंस से बात कर रहे थे वो खुद क्रिएटिव प्रोसेस से गुजरे हैं और उन्होंने किताबें लिखने की तरफ दी हैं। उन्होंने हत्ता के ऐसे मुसन्नफीन के बारे में भी किताबें दी हैं जो पहले गुजर चुकी हैं। होता ये है कि ये जो लिखने वाला होता है ये मरता कभी भी नहीं है, बल्कि एक नई जिंदगी जी रहा होता है। अब जब आप एक लफ्ज लिखते हैं तो बुनियादी तौर पे आप जिंदगी के लिए एक और जवाब अपना पैदा कर लेते हैं इन्हीं लिखने वाला जो है। तो जितनी अच्छी तहरीर होगी, जितनी क्रिएटिव तहरीर होगी, उतनी ज्यादा उसकी लाइफ बढ़ती जाती है। और असल में आदमी वही होता है लिखने वाला जो अपनी तहरीर के अंदर से बरामद हो रहा होता है और नई शिनाख्त के साथ आपके सामने आता है।
आज का अदीब नॉवेल भी लिख रहा है, शायरी भी कर रहा है, सहाफ़ी भी है, सफ़र का मौका मिले तो सफ़रनामा भी लिख देता है, लिटरेचर फेस्टिवल में खिताब भी करता है। क्या आप समझते हैं कि अदीब की ज़्यादा मसरूफियात उसके अच्छा फिक्शन लिखने की राह में रुकावट बन रही हैं?
देखें, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। हम देखें हमारे यहाँ मगरब में भी और हर जगह भी मिसालें मौजूद हैं कि अच्छा लिखने वालों ने अपने क्रिएटिव प्रोसेस की तशरीहात की हैं और वो करते रहे। वो अपने आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे, आप उनकी गुफ्तगुएं देखेंगे जो छपी हुई मौजूद है, और आप देखें उन्होंने बताया है कि जनाब जो हम लिखते हुए किन किन मरहल से गुजरते हैं और किस तरह गुजरते हैं। एक लेकिन होता ये है कि जिनके पास, अगर वो एक बड़ी आम मारूफ मिसाल है कि जिनके पास इतना ही कहिए घी होगा या इतना ही उनके पास मिसाला होगा कि वो एक टॉर्च के ऊपर लगा के खत्म हो जाए, तो उन्हें चाहिए कि बस वो एक ही काम करें। लेकिन जिनके हाँ होता ही है कि आप क्रिएटिव प्रोसेस में मुसलसल नहीं रहते हैं। देखिए, चौदहवीं के चांद जब आसमान पे हो तो आप देखेंगे सूरज की, उसके समुंदर की लहरें जो है वो ऊपर आ जाती हैं साहिल तक, लेकिन जिस वक्त वो रातें घटती हैं और चांद की आप देखें कि उसकी सूरत बदलती है और वो हिलाल की सूरत हो जाता है तो फिर समुंदर पीछे चला जाता है। बिल्कुल क्रिएटिव का जो आपके अंदर का मौसम है ना, वो भी इस तरह ही बदलते हैं। तो जिस वक्त आपका मौसम बिल्कुल बदला हुआ हो और आप लिखने से, जिसे कहते हैं राइटर्स ब्लॉक वाले कैफियत में हो, तो ऐसे में आप किसी दूसरी पढ़ने की तरफ और मुसलसल किसी अपनी लिखने की सलाहियत को बेदार रखने के लिए एक एक्सरसाइज में चले जाते हैं और तनकीद करते हैं, लिखते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो आपके लिए नुकसानदेह है, बल्कि वो कई सतहों पर वो आपके लिए फायदा मंद हो जाती है।
सबरंग और उर्दू डाइस जैसे रिसालों ने भी बहुत से अफसाने छापे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अदीब और नक्काद उन्हें खालिस अफसाना नहीं मानते और उनका दर्जा कम समझते हैं।
नहीं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि शकील आदिल ज़ादा जो कहानियाँ छापते रहे वो कम लायक तवज्जो नहीं है। होता ये है कि डाइस में छपने वाली कहानियाँ बिलअमूम उन तजर्बात, जो नए तजर्बात जिन्हें आप कह लीजिए, उन्हें लायक इतना नहीं समझते, इसलिए जो उनका ज़्यादा जो होता है, उनकी तवज्जो होती है वो मास की तरफ होती है, आम आदमी की तरफ होती है। लिहाजा उसके हाँ नया जो अदब बन रहा होता है, यानी एक तो आपका पहले से तयशुदा ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर लिखा जा रहा है, तो वो तो वहाँ पे चलते हैं और वो उसको ही तवज्जो दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ एक कहानी की अपनी, यानी कहानी की सूरत ही में अफसाना जो है, अफसाने में कहानी डोमिनेट कर रही होती है, वाक्यात डोमिनेट कर रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा उसको वो तवज्जो देते हैं। तो दूसरी ज़ाहिर है जहाँ पे वो इलामत बन जाती है या तजवीद बन जाती है या इस तरह के कोई मसाइल होते हैं या कोई कहानी को एक नया पैटर्न आप दे देते हैं, उसे तोड़ तोड़ के लिखते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे तजर्बात डाइजेस्टों में नहीं हुई है, वो अदबी जराइद में हुई है। तो ये वजह है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है कि वो कम दर्जे की हैं। एक ही ज़माने में मुख्तलिफ लिखने वाले मौजूद हो सकते हैं। मैं मसलन जब यहाँ इस्लामाबाद में मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे मंशा याद मौजूद थे, वो जो कहानी लिख रहे थे वो और तरह की थी, और रशीद अमजद जो कहानी लिख रहे थे वो और तरह की थी। तो इसलिए एक ही वक्त में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ असलूब में कहानी लिख सकते हैं, और वो जाहिर है जिन जगहों पे वो छपेगी वो उस मिजाज के मुताबिक ही होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जो फनून में कहानियाँ छप रही थी उस वक्त वही बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जाके आगा साहब के पर्चे में छप रही थी और आग में। आप देखें उन दोनों के मिजाज में भी फर्क था, तो फिर डाइजेस्ट में छपने वाली कहानी में और अदबी पर्चे में छपने वाली कहानियों में भी तो फर्क हो सकता है। پر وہ تھا.
ہم نے گزشتہ ہفتے نثری نظموں کے موضوع پر پروگرام کیا تھا اور میں نے شرکا سے پوچھا تھا کہ کیا نثری نظم کہنے کے لیے بہت مطالعہ اور صاحب علم ہونا ضروری ہے. یہی سوال میں آپ سے فکشن لکھنے کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں.
فکشن بہت آگے نکل چکا ہے میں یہ سمجھتا ہوں, اور فکشن آپ پڑھے بغیر, چیزوں کو سمجھے بغیر, اور انسانی نفسیات کو بہت گہرائی میں اس کا مطالعہ کیے بغیر, مختلف علوم کا مطالعہ کیے بغیر, جو کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے اسے اس کی تفہیم کیے بغیر, سیاسی اور سماجی صورتحال کو سمجھے بغیر اگر آپ افسانہ لکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک اتھلی کہانی تو ہوگا, افسانہ یا فکشن وہ نہیں بن پائے گا. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پڑھا لکھا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کو بالکل مسلسل پڑھنا چاہیے, اور اگر آپ 90% پڑھتے ہیں تو پھر آپ 10% کہانی لکھنے کے قابل ہوتے ہیں.
بہت شکریہ حمید شاہد صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. اب ہمیں نئی دلی سے خالد جاوید صاحب نے جوائن کیا ہے, ان سے گفتگو کرتے ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ. پاکستان کے ادبی جریدوں میں سال بھر میں 100-125 افسانے چھپ جاتے ہیں, بھارت میں افسانے کی کیا صورتحال ہے تعداد اور معیار دونوں اعتبار سے؟
دیکھیے بھارت میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ افسانہ بہت ہی زیادہ مطلب اس میں لکھا جا رہا ہے, بہت تعداد میں لکھا جا رہا ہے, اور اب تو شاعری سے زیادہ جو رواج ہوا ہے وہ افسانے لکھنے کا ہوا ہے, اور مطلب رسالوں میں تو آ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لکھ رہے ہیں, تو افسانہ بہت لکھا جا رہا ہے, لیکن اب اس کا معیار کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے.
اردو افسانوں کے جتنے بھی انتخاب چھپتے ہیں وہ پریم چند سے شروع ہو کر آصف فروخی پہ ختم ہو جاتے ہیں, کیا اب اچھے افسانے نہیں لکھے جا رہے؟
یہ شکایت بالکل ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہ شکایت جہاں سے بھی آئی ہے تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ اچھے پیرامیٹر ہوں گے. ظاہر ہے کہ تھوڑا سا تعصب تو ہوتا ہے ہم اثروں کے زمانے میں, یا یہ کہ اپنے زمانے میں جو بھی مطلب چیزیں لکھی جاتی ہیں تو وہ جو نقاد ہوتے ہیں وہ اگر پچھلے زمانے کے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو توجہ نہیں بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میرا ماننا ہے کہ آپ نے جیسے نام دیا, آپ نے اسد محمد خان کا نام دیا, آپ نے مطلب یہ نیر مسعود کا نام دیا, اس میں مطلب دو چار نام آپ اور بھی آگے اس کے اندر کر سکتے ہیں. میں مطلب یہ کہ حسن منظر کا نام ہے آپ ہی کے یہاں کے پاکستان کے لکھنے والے ہیں, یا یہ کہ آپ مطلب آصف رفیع ہیں, تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہ معیار نہیں رہا, چونکہ افسانہ جو ہے وہ زیادہ تر اب صحافتی قسم کے افسانے زیادہ لکھے جا رہے ہیں, یعنی بالکل بھی زبان کی طرف بہت کم توجہ کر دی گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ افسانہ جو ہے اس میں زبان کی بہت اہمیت ہوتی ہے, کیونکہ واقعہ تو دیکھیے ایک ہی ہوتا ہے, اسی واقعے کی آپ رپورٹنگ بھی کر سکتے ہیں, اسی واقعے کو آپ سہل پسندی کے ساتھ بھی بیان کر سکتے ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ جو افسانہ جو ہے وہ پریم چند کے زمانے کا جو تھا بیانیہ وہ اپنے زمانے کا بیانیہ تھا, اور ظاہر ہے کہ بہت اچھا بیانیہ تھا وہ, اور اس نے حقیقت کا ایک دوسرا رخ ہمارے سامنے رکھا تھا, لیکن پھر اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ مطلب جس طرح جدیدیت کا زمانہ آیا اس کے اندر بہت سے لوگ پیدا ہوئے, انور سجاد ہیں, سرندر پرکاش ہیں, بلراج مہندرا ہیں, تو یہ وہ زمانہ ہوئے, تو ہر زمانے کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے. اب یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے کا جو ہے بیانیہ وہ کچھ اخباری قسم کا بیانیہ ہو گیا ہے, اور بہت زیادہ کھل کے چیزیں بیان کرنا, تو افسانے میں وہ جو ایک رمز ہوا کرتا تھا اور جس سے کہ قاری کی تربیت بھی ہوتی تھی, اس کا یہ بھی ایک مطلب واضح طور پہ یہ بھی نقصان ہو رہا ہے کہ اچھے قاری بھی مطلب جو ہیں وہ آنا ہو گئے بند, کیونکہ جو ہوتا تھا قاری وہ افسانہ نگار کے ذہن کے مطلب اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا تھا, اور بلکہ وہ جو بھی لکھا کرتا تھا افسانہ, افسانہ نگار لکھتے وقت جس تخلیقی اس سے مطلب ہوا تھا دو چار, جس کرب سے گزرا تھا کہنا چاہیے, وہ تخلیقی کرب جو تھا اس کے اندر وہ بھی شریک ہوتا تھا. اب ایسا ہے نہیں, اب چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک دم سامنے کی چیزیں ہیں, بہت زیادہ پولیٹیکل ہوتا جا رہا ہے افسانہ, بہت زیادہ پولیٹیکل ہوتا جا رہا ہے, تو وہ افسانے کے اندر جو ایک انسانی وجود, انسانی ذات, اس کے جو چھپے ہوئے گوشے ہوا کرتے تھے, یا انسان کا اس پوری کائنات سے جو تعلق تھا, ان سب چیزوں کے وہ لوگوں کی توجہ کم ہو گئی ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے.
اردو کے بڑے افسانہ نگار تقسیم ہند کے موقع پر سامنے آئے, کیا بڑے افسانوں کے لیے بڑے المیہ ضروری ہیں؟ حالت امن میں بڑا فکشن نہیں لکھا جا سکتا؟
نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, انسانی وجود جو ہے وہ اپنے آپ میں اتنا پرسرار ہے کہ اگر انسان اپنی ذات کی طرف توجہ دے ایک کائنات اصغر وہ اپنے ساتھ لیے ہمیشہ گھومتا ہے. دیکھیے افسانے تو میرا ماننا یہ نہیں ہے کہ تقسیم ہند کے وقت جو ہیں وہ سارے اچھے افسانے لکھے گئے. بعض افسانوں کی اہمیت تو ہنگامی نوعیت کی تھی. اب تقسیم ہند کے موقع پہ بھی آپ دیکھیے تو بھائی آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض افسانے منٹو کے اچھے ہیں اور ایک دو افسانے آپ کے رائندر سنگھ بیدی کے اچھے ہیں اور کچھ افسانے کرش چند کے اچھے ہیں. اس کے علاوہ تو جو کچھ بھی لکھا گیا تو وہ تو ایک فیشنیبل مطلب ایک وہ انڈسٹری مطلب بن گیا. جدیدیت کے زمانے میں بھی تو بہت اچھے افسانے لکھے گئے. سوال یہ ہے کہ سریندر پرکاش، انور سجاد، بلان یہ بلراج مہندرا، احمد حمیش، ان کو کہاں رکھیں گے آپ؟ ان کا بڑا کام ہے صاحب. اور پھر بعد میں آپ نے خود نام لیا نیر مسعود کا، تو یہ نیر مسعود تو بہت ہی مطلب بہت اچھے لکھنے والے تھے، بڑے انوکھے لکھنے والے تھے. تو وہ میرا خیال ہے یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ زمانہ ہمارا جو ہے آج کل وہ میڈیا کا زمانہ بہت ہو گیا ہے، تو لوگ جو ہے وہ میڈیا سے زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہ افسانہ لکھنے کے اندر کہیں مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کی زبان اور میڈیا کے جو موضوع ہیں وہ ان پہ حاوی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ بہت بہت اچھے افسانے جو ہیں وہ، یعنی یہ کہنا چاہیے اچھے کیا کہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فنی نقطۂ نظر سے بہت اچھے افسانے تو نہیں لکھے جا رہے ہیں.
کیا پاکستان اور بھارت کے ایک دوسرے سے مختلف حالات افسانہ نگاروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، یا دونوں کے افسانے ایک دوسرے سے جوہری طور پر مختلف ہیں؟
اب دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو مطلب اس سے پہلے جو صورتحال تھی، جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ وغیرہ رہی ہے وہاں، تو وہاں پہ جو ہے وہ علامتی افسانے بہت اچھے لکھے گئے، یعنی پاکستان میں ہے نا، اس کے اندر علامتی افسانوں بہت ہی مطلب عمدہ قسم کے، جیسے انور سجاد ہیں، یا کہنا چاہیے کہ خالدہ حسین تھی کہ جنہوں نے سواری لکھی، ہزار پایا لکھا. تو جہاں پر مطلب افسانہ نگار کو یا فنکار کو کھل کے بات کہنا ہے کہ آزادی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں بھی کبھی کبھی جو اس کا فن ہوتا ہے وہ اپنے اندر بہت ہی انوکھے قسم کے وہ جو ہوتے ہیں اس کے ڈائمینشنس، ان کو تلاش کر لیتا ہے. یعنی فن تو اپنا راستہ جو ہے کہیں سے کہیں اپنا راستہ ضرور مطلب ہوتا ہے. وہ آپ کسی بھی جگہ آپ کسی پانی کو روک کے نہیں رکھ سکتے، مطلب پانی اپنا راستہ نکال لیتا ہے، ایک یہ کہاوت ہے. تو اس لیے جب کوئی اس طرح کی اوپر سے پابندی ہوتی ہے کسی وقت، تو فنکار کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور بھارت میں چونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے کوئی معاملات نہیں رہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کے افسانے تو کچھ زیادہ ہی کہہ رہے ہیں، یعنی یہ ہے. تو کوئی خاص فرق مجھے نہیں لگتا، یعنی جو آپ کا معیار ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں لگتا مجھے، لیکن ٹریٹمنٹ میں مجھے فرق لگتا ہے.
ہندوستان میں لکھنے والوں کو ایک سہولت یہ میسر ہے کہ وہ ہندی اور دوسری ہندوستانی زبانوں کی کہانیوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو کیا وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں؟
جی دیکھیے اردو کے افسانہ نگاروں کی ایک یہ عادت ہوتی ہے، پتہ نہیں اب یہ وہاں پہ کیا ہے، کہ وہ دوسری زبانوں کے ادب کو زیادہ اہمیت دیتے نہیں. اب یہاں پہ ہندی جانتے نہیں ہیں یا نہیں بھی جانتے ہیں، ہندی کی چیزیں ہمارے دیکھا اردو والے بہت کم پڑھتے ہیں. اور ہاں یہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ہندی لاکھ یہاں ہو، لیکن مطلب چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ ہندی سے انہوں نے کچھ زیادہ فائدہ اٹھایا. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ ہندی کہانی کی جو پوزیشن ہے وہ تو اردو کہانی سے بھی کمزور ہے. اس میں جو اچھے رائٹرز تھے وہ اب رہے ہی نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ نرمل ورما تھے، موہن راکیش تھے، یہ دو ایک نام تھے اس کے اندر، رائندر یادو تھے، آپ کے مکتی بودھ تھے، تو وہ سلسلہ وہاں بھی ختم ہو گیا. وہاں تو اور بھی زیادہ اوپر ہی بالکل ہی مطلب اوپری سطح کے افسانے لکھے جا رہے ہیں. ہماری اردو کہانی جو ہے وہ ہندی کہانی سے زیادہ بہتر ہے. اور لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اردو کا معاملہ، اردو کے افسانے نگار کو ترجمے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور وہ اپنی تربیت کرنا ہی نہیں چاہتا. اب آپ دیکھیے کہ صرف ہندی کو آپ کیوں جاننا ہے، یعنی پورے روسی ادب کا ترجمہ ہوا، پورے فرانسیسی ادب کا ترجمہ ہوا، پورے انگریزی ادب کا اردو میں ترجمہ ہوا. ہم نے نہیں دیکھا کہ اس سے کچھ سیکھا ہو یہاں کے افسانے نگاروں نے کہ بھائی اچھا افسانہ کیا ہوتا ہے. وہ ان کے پاس جو ہے وہ اس وقت جو مطلب معیار ہے، دیکھیے معاف کیجیے گا آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو یہ بات تو تلخ ہے، لیکن میں تو تھوڑا اردو کے افسانے نگاروں سے مایوس ہی ہوں.
مشاعروں سے زیادہ اب ادبی میلوں کا چلن ہو گیا ہے، ان میں سب ادب پر تو گفتگو کرتے ہیں لیکن افسانہ نہیں سنایا جاتا، تو منتظمین کو اس بات کا خیال کیوں نہیں آتا؟
نہیں ریختہ میں تو مطلب ہوتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ افسانے کی ریڈنگ ہوتی ہے، افسانے پہ ڈسکشن ہوتے ہیں، جشن ادب ہے اس میں بھی ہوتا ہے, بلکہ آپ کے یہاں بھی تو پاکستان میں کے ایل ایف جو ہوتا ہے, آپ کے پاکستان کا جو ہوتا ہے نا کراچی لٹریچر فیسٹیول, اس میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. تو میں نے تو مطلب اپنے ناول کی بھی ریڈنگ کی تھی وہاں, اور میں نے اپنے افسانے کی بھی ریڈنگ کی تھی, لیکن مجموعی طور پہ اس کا معاملہ تو وہی رہتا ہے کہ وہ ایک جشن ہے, اور وہ سیلیبریٹیز مطلب جس طرح اس میں شامل ہوتے ہیں وہ ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے. وہ بھی دیکھیے ایک فیشن بنا ہے اور ایک انڈسٹری ہے, اس میں سنجیدہ ادب جو ہے, آپ یہ کہیے افسانے کو مت کہیے, بلکہ جو بھی سنجیدہ ادب ہے اس تک اس کی بہت زیادہ وہاں پہ رسائی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جو کہ اس ٹائپ کے لٹریچر فیسٹیول ہوتے ہیں تو ان کا تعلق عوام سے بہت ہوتا ہے, اور عوام بھی یہ خاص طرح کا عوام جو ہوتا ہے, تو وہ جو وہ مطلب وہاں جاتا ہے تو ان کی پسند ناپسند, تو وہ بہت زیادہ گہری باتیں سننا, بہت زیادہ سنجیدہ باتیں سننا ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا ہے. تو ہاں, لیکن آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وہاں شاعری پہ زیادہ طور دیکھیے اسی لیے ہے کہ شاعری کی ایک اپنے آپ میں الگ مقبولیت ہے, اس کا مقابلہ تو کسی دور میں بھی افسانہ یا پھر کوئی بھی ناول لے ہی نہیں سکتا ہے. مطلب وہ شاعری اور خاص طور سے مشاعروں کی شاعری, تو بھائی وہ تو ایک طرح کا پرفارمنگ آرٹ ہے نا, اس کا تو بالکل آپ مقابلہ اس سے کر سکتے ہیں کہ جیسے میوزک کا کنسرنٹ ہو رہا ہے, اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے وہ, یا جیسے کوئی تھیٹر چل رہا ہے چلتا پھرتا, تو اس کی مقبولیت افسانے کو تو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن تھوڑی بہت اب یہ لوگ افسانے کو بھی اسپیس تو بہرحال ملنے لگا ہے لٹریچر فیسٹیول.
خالد جاوید صاحب بہت شکریہ, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. اب آمنہ مفتی صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان سے گفتگو کرتے ہیں. آمنہ, آج کی خواتین شاعری کر رہی ہیں, تنقید لکھ رہی ہیں, ڈرامہ لکھ رہی ہیں, لیکن افسانہ نہیں لکھ رہی, اس جانب توجہ کم کیوں ہے؟
بہت شکریہ اتنا اچھا سوال کرنے کے لیے, کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ آج ادیبہ کا جب آپ نے ساتھ اس کے وہ لگایا کہ اس کو آپ نے صنف کے ساتھ مشروط کیا, مجھے تو کوئی بھی خیر سے کوئی ایسا نام نظر نہیں آتا قابل ذکر کہ جس کا میں ذکر کروں کہ یہ افسانہ لکھ رہی ہیں. اور اس میں جو سمجھتی ہوں, میری جو ناقص عقل میں بات آتی ہے وہ یہ کہ اردو کا مزاج کچھ مجلسی مزاج ہے, اور مشاعرے کی روایت ہے, اور لوگوں کا شاید اردو والوں کا اٹینشن سپین جو ہے وہ انگریزوں کا تو اب کم ہوا نا, تو اردو والوں کا شاید پہلے سے ہی اٹینشن سپین کم تھا, تو وہ اس کی طرف زیادہ ان کی دلچسپی ہے شاعری کی طرف, ذرا مشاعروں میں چلی جاتی ہیں تو ذرا ایک اور دلچسپی ہوتی ہے کہ ذرا جو بھی لکھا ہے اس پہ فوری طور پہ ان کو سامنے آ جاتا ہے فیڈ بیک اس کا. افسانہ ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے لکھا اور لکھنے کے بعد وہ قاری نے پڑھا, وہ تو پڑھنے کی چیز ہے نا, آپ کے خود سے بیان کرنے کی چیز نہیں ہے, تو شاید یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ تنقید کا بھی وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ تنقید جب لکھتے ہیں تو اس کا بھی جو بھی فیڈ بیک ہے یا جس پہ کیا اس سے وہ ایک تعلق سازی اور وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, تو کچھ ہماری اردو کا مزاج تھا بھی اور مزید تو وہ کچھ ایسا مزاج بڑھ گیا ہے اردو کا جس کی وجہ سے ان دو اصناف میں زیادہ کام ہو رہا ہے افسانے کی نسبت.
لوگ کہتے ہیں کہ 100 خواتین لکھتی ہیں تو ان میں سے 98 ڈائجسٹوں کو کہانیاں بھیج دیتی ہیں, لیکن ڈائجسٹوں کی کہانیوں کو نقاد ادب میں شمار نہیں کرتے, تو نقاد درست ہیں یا ڈائجسٹوں کا رخ کرنے والی خواتین؟
دیکھیے دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں. جو ڈائجسٹوں میں لکھتی ہیں ان کی آپ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اردو زبان کے بڑھنے کی بہت بڑی وجوہات جو ہیں وہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں اردو رسم الخط سے آگہی ہو جاتی ہے, تو اردو ویسے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ بھی بولی جاتی ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اب اس حد تک وہ سادہ کہانیاں تو اس میں لکھ لیتی ہیں, مطلب جس بھی علاقے میں ہیں اردو رسم الخط انہیں سمجھ پڑھنا لکھنا بھی آ جاتا ہے, اور وہ یعنی میں بالکل بیسک عورتوں کی تعلیم کا ذکر کر رہی ہوں, تو ان کو یہ بیسک تعلیم مل جاتی ہے اردو میں, اب وہ لکھنا پڑھنا بھی شروع کر دیتی ہیں. جہاں تک تعلق آ جاتا ہے ادب کا, اس میں کچھ لوگوں کے نزدیک آفاقیت ہوتی ہے, مجھے تو ان کہانیوں میں بھی خاصی آفاقیت نظر آتی ہے, لیکن کچھ زبان کے مسائل ہوتے ہیں, کچھ چیزیں مونوٹنی ہے, وہی ریپیٹیشن ہے, وہ ساری چیزیں جو کہ کمرشل یا پاپولر فکشن میں ہوتی ہیں. تو پاپولر فکشن تو پوری دنیا میں لکھی جاتی ہے, ہمارے یہاں بھی لکھی جا رہی ہے, اور آبویسلی بات ہے وہ پاپولر فکشن ہے, اس کے جو ہیں پڑھنے والے وہ بھی زیادہ ہیں تو اس کے لکھنے والے بھی زیادہ ہیں. ادب کا جہاں تک تعلق ہے, ایک تو ادبی مجلے ہی نہیں ہیں, اور جو ہیں ان کی سرکولیشن آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈاک کے تھرو چند اپنے اپنے دوستوں کو بھیج دی جاتی ہے, اور وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی واہ واہ, بھائی واہ واہ, بھائی واہ واہ. تو جو لوگوں سے کنیکٹ ہونے کا, ادیب جو لکھتا ہے وہ تو لوگوں سے کنیکٹ ہونے کے لیے لکھتا ہے نا, सर्कुलेशन सिवाय डाइजेस्टों के इस वक्त अदबी मजलों की नहीं है, माजी में हुआ करती थी अब नहीं है। तो ये भी वजह है कि कुछ ऐसी लिखने वालियां मुझे नजर आती हैं कि अगर अदब में शायद हमारी सर्कुलेशन होती तो शायद वो अदबी रसाइल की तरफ लिखना या उस तरफ मेहनत करती वो और उसमें वो नाम बनाती बनिस्बत इसके कि वो यहाँ लिख रहे हैं।
उर्दू अफसानों के इंतखाब छपते हैं तो उनमें खवातीन का नाम नजर नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा इसमत चुगताई का कोई अफसाना शामिल कर लिया जाता है, लेकिन वाजिदा तबस्सुम, जिलानी बानो, खालिदा हुसैन, ज़किया मशदी, इन सबको क्यों फरामोश कर दिया जाता है?
जी बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। उसकी वजूहात वही जो मैंने पहले बयान की वही हैं, पीआर के बगैर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको नज़रअंदाज किया जाता है। आप लिखते रहें साल हर साल भी लिखते रहें, मैंने अफसाना लिखा तकरीबन 10 साल हो गए हैं मुझे आखिरी अफसाना लिखे हुए, उससे पहले मैंने तकरीबन 10 साल अफसाना ही सिर्फ लिखा। तो मेरा अफसाना कहीं कभी किसी को पता भी नहीं कि मैंने अफसाना लिखे भी कि नहीं। उसकी वजूहात यही थी कि लोगों ने पढ़ा ही नहीं, और जब मैंने उन्हीं में से एक अफसाना मैंने रीप्रिंट करवाया डाइजेस्ट में उल्लू बराए फरोख्त नहीं, तो वो दिनों मतलब रातों रात उसको बेतहाशा शोहरत भी मिली और वो एक चैनल ने ले लिया, और छोटा सा अफसाना था, उन्होंने कहा जिस पर आप ड्रामा बनाइए। जब वो ड्रामा बना तो उस पर अवार्ड भी मिल गया और वो क्रिटिक्स भी उसको पसंद करते हैं, संजीदा अदब वालों ने भी किया। तो मसला वहीं आ गया कि पीआर का मसला आ गया। अब चूंकि वहां पे उसकी सर्कुलेशन ज्यादा थी, वो लोगों में गया तो लोगों ने एकदम उसको सराहा। यहाँ मसला ये है कि अदब जो है वो चंद लोगों के दस्तरस की चीज है। अब उनको जिस किस्म की खवातीन हैं उनको वो कहते हैं वाह वाह, जब इंतखाब छपता है तो वो फिर वाह वाह वाली जो है वो परे हो जाती हैं। मतलब उसमें जिस किस्म से मुराद मेरी है कि उनका जो लिखने का अंदाज है, वो लिखने का अंदाज वो अपनी जाती पसंद नापसंद की वजह से पसंद करते हैं कि ये लिखने वाले का अंदाज हमें पसंद है तो हम इसको अच्छा समझेंगे। वो मुझे नहीं नजर आता कि वो अदब की किसी खास कसौटी के ऊपर उसको परखते हैं।
ये सवाल मैंने हमीद शाही साहब से भी किया है कि क्या अच्छा फिक्शन लिखने के लिए साहिब मुताला या साहिब इल्म होना बहुत जरूरी है?
जी डिग्री इल्म की जमानत नहीं, वो तो काउंट नहीं करती बिल्कुल भी। हाँ मुताला जो है वो बिल्कुल काउंट करता है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन अच्छा अदब तख्लीक करने के लिए कोई भी शर्त नहीं है। ये तो कोई भी शख्स अच्छा अदब तख्लीक कर सकता है, मैं तो कहती हूँ इसके लिए शायद ख्वांदगी भी शर्त नहीं है। कहानी कहने का फन जो है ये तो वदियत करता होता है। हाँ ये है कि उसको निखारा जा सकता है, मुताले से ये पता चल सकता है कि ये तहरीक है, तहरीकों के साथ लोग वाबस्ता हो जाते हैं, दानिस्ता या ना दानिस्ता, हो सकता है हमारा वही अंदाज हो और हमें लगे कि जी ये दौर है तो हम उसके साथ शामिल हो जाएं। लेकिन इल्म जो ये रस्मी वाला इल्म है, डिग्री वाला, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल भी जरूरी नहीं अच्छे अदब के लिए।
आप अब कॉलम भी लिखने लगी हैं और ज़ाहिर है मुस्तनसर हुसैन तारर साहब और कई दूसरे अदीब भी कॉलम लिखते हैं, तो ये कॉलम लिखना फिक्शन लिखने के अमल को मुतासिर नहीं करता?
अच्छा ये मजे की मैं आपको बात बताऊँ, मुझे बहुत कॉलम नवीस बहुत रोना रोते हैं, इतना रोना रोते हैं, अरे हमारा कॉलम हमारा एक अफसाना खा जाता है, हमारा कॉलम हमारा एक नॉवल नवीस खा गया तो ये हो गया वो हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलम एक कमेंट्री है कुछ चंद अल्फाज की, चंद सौ अल्फाज की, जो आप फौरी तौर पे उस वक्त का जो एक आपको चीज दरपेश है उसके ऊपर आपकी कमेंट्री है, तो उसको तो बिल्कुल भी मैं समझती हूँ कि अफसाने या नॉवल के लिखने वाला जो आपके अंदर मौजूद है उसको वो मुतासिर नहीं करता। अगर आपकी नज़र से मेरे नॉवल गुजरे हों और आपने मेरे ड्रामे देखे हों और आपने मेरे कॉलम पढ़े हों या अफसाने पढ़े हों, तो वो आपको चारों चीज़ें बिल्कुल फ़र्क नज़र आएंगी। मेरे कॉलम बिल्कुल फ़र्क हैं, उनके ऊपर मेरा नॉवल का असर नहीं है, मेरे ड्रामे का असर नहीं है, और ये मुझे बिल्कुल भी मुतासिर नहीं करती, क्योंकि मैं इस मुआशरे में रह रही हूँ, जो कुछ मैं देख रही हूँ उस पर मैं बात करना चाहती हूँ, और वो जो चंद हर्फी चंद लफ्जी बात करना चाहती हूँ वो मैं कॉलम में बयान कर देती हूँ, तो वो जाहिर है वो तो वैसे भी हम बात करते हैं।
मुतासिर करने से मेरी मुराद ये है कि आपके पास फिक्शन लिखने का वक्त कम रह जाता है।
वैसे मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब्दुल्ला हुसैन साहब से मेरी बड़ी बात रहती थी, तो उन्होंने हमेशा एक बात कही कि उर्दू नॉवलिस्ट का सांस पक्का नहीं होता, तो वो खामखा ही आ जाता है इस फील्ड में उस वक्त आए जब सांस पक्का हो। तो मैंने सांस बड़ा पका लिया था, मुझे 1800 सफ़े का ड्रामा लिखने में, मैं साथ के साथ यानी अगर मैंने 2 माह लगाए हैं ड्रामा लिखने में तो मैं ड्रामा 2-4 माह में मुकम्मल कर लेती हूँ। हाँ ये है कि नॉवल टाइम लेता है, और नॉवल का टाइम वो टाइम नहीं है जो लिखने में टाइम नहीं लगता, सोचने में टाइम लग रहा होता है। सोचना भी ये नहीं कि मैं कलम लेके बैठी सोच रही होंगी, सोचने का वक्त चलते फिरते काम करते जब आप उस कैफियत में होते हैं और वो आपके जहन में होता है तो लिखा जा रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि छः छः माह भी इंसान कुछ नहीं लिखता और उसके बाद लिखता है तो फकत वो एक आधा बाब लिखता है या एक आधा सफ़ा लिखता है, वो चीज़ उसके जहन में कुक कर रही होती है। ये कैफियत कॉलम में नहीं होती। कॉलम तो आप, मैं तो एक नशिस्त में बैठ के लिखती हूँ, तो वो उस नशिस्त में अगर मैं वो नहीं कर रही होंगी तो मैं किसी के घर फ़ोन करके फसाद करवा रही होंगी, तो फसाद का टाइम वो ज़रूर ले लेता है, लेकिन फिक्शन का वक्त जो है ना वो मुझसे नहीं लेता मेरा कॉलम।
आमना बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगु की और हमारी मालूमात में इजाफा किया। अब हम डॉक्टर ज़ियाउल हसन से गुफ्तगु करेंगे जिन्होंने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, क्या उर्दू अफसाना प्रेमचंद से शुरू होकर आसिफ फरूखी पर ख़त्म हो गया है? क्या 21वीं सदी में अच्छे अफसाने नहीं लिखे जा रहे?
अच्छे अफसाने तो यकीनन लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो जो सूरत हाल थी ना अफसाना निगारी की हमारे माजी में, जैसे एक दौर था मंटो बेदी गुलाम बास का, फिर इंतजार हुसैन और ये सब उनके बाद नैयर मसूद हैं, और जैसे आपने कहा आसिफ फरूखी तक, आसिफ फरूखी के बाद एक अफसाना निगार बहुत कमाल दर्जे के अफसाना निगार हमारे यहाँ आए हैं, उनका नाम है बिलाल मंटो। ये आबिद हसन मंटो साहब के साहबजादे हैं और ये बहुत, इनके एक अफसानों का मजमुआ छपा है मॉडल टाउन के नाम से, जिसमें 6 अफसाने हैं शामिल। तो ये बहुत अच्छे अफसाने हैं, और इसके अलावा भी कई नाम हैं जो बाद के अफसाना निगारों में हैं। जैसे अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ आदम शेर एक अफसाना निगार हैं जिनका मजमुआ एक छपा है, वो भी बहुत अच्छा मजमुआ है। तो और भी लोग हैं यकीनन मौजूद हैं।
आपके ख्याल में अच्छा अफसाना लिखने के लिए मंटो जैसा बेरहम होना चाहिए या इंतजार हुसैन, नैयर मसूद और असद मोहम्मद खान जैसी जुबान की चाशनी दरकार है?
सर, बुनियादी तौर पे तो तख्लीकी तजर्बा है, और तख्लीकी तजर्बा अपने लिए जुबान और बयान के तरीके खुद ढूंढता है। इसीलिए हर बड़ा अफसाना निगार या नुमाइंदा अफसाना निगार या नुमाया अफसाना निगार मुख्तलिफ असालीब लेके आते हैं हमारे सामने। किसी लिखने वाले का उसलूब या तरीका या टेक्निक दूसरे से नहीं मिलती, तो अफसाना खुद गाइड करता है अफसाना निगार को। एक तरह से अफसाना निगार रहनुमा नहीं होता अफसाने का, बल्कि अफसाना लिखने का जो तजर्बा है, तख्लीकी तजर्बा है, वो अफसाना निगार की रहनुमाई करता है कि वो कौन सी जुबान लिखे, कौन सा उसलूब इख्तियार करे और किस तरह की टेक्निक्स को बरते अपने अफसाने में।
अच्छा, कई कई 100 सफ़ात के अदबी जरीदे छप रहे हैं जिनमें 60-70 नज़में होती हैं, 20-22 तासुराती या तनकीदी मजामीन होते हैं, लेकिन अफसाने 5 होते हैं। क्या फिक्शन लिखना निस्बतन मुश्किल काम है?
ज़ाहिर है तख्लीकी तजर्बा हमेशा बहुत मुश्किल रहा है। जो तनकीदी तजर्बा है उसमें भी अगर वो तख्लीकी नोयत का है तो उसमें डेप्थ होगी, उसमें नई बात होगी, कोई नया विजन होगा। तनकीद का बाद अवकात तासुराती तनकीद में वो डेप्थ पैदा हो जाती है, जैसे फिराक गोरखपुरी की तनकीद में हमें वो डेप्थ नजर आती है, लेकिन असल चीज है कि वो इस लिटरेचर का कोई नया वियन हमें देता है। तो ऐसी तनकीद भी मुश्किल होती है, और अफसाने या शायरी का जो ये तकलीकी तजर्बा है ये भी मुश्किल होता है। तो वो जो दूसरा होता है यानी सोचा समझा हुआ मनसूबा, वो इतना मुश्किल जाहिर नहीं होता, चाहे वो अफसाने का हो, चाहे वो तनकीद का हो या किसी भी सिनफ अदब का हो। यानी मेरे नुक्ता नज़र से मुझे जो लिटरेचर पढ़ के मालूम हुआ है वो ये है कि तजर्बा या तख्लीकी होता है या शऊरी वो गैर तख्लीकी होता है, दोनों में से एक होगा।
यानी मैं आपकी बात से ये समझा हूँ कि आप शऊरी और तख्लीकी तजर्बे को अलग अलग समझते हैं?
बिल्कुल यकीनन मैं ऐसे ही समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि तख्लीकी तजर्बा एक तरह से वजदानी, जिसे हम कहते हैं ना, यानी या हाई इंटेलेक्ट का वो इजहार है, वो अगर शऊर से कोई आदमी आला तख्लीकी तजर्बे का हामिल हो सकता होता तो उसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल है कि मंटो के 310 के 310 अजीम अफसाने होते हैं। अगर 310 में से 15 या 20 अफसाने वो हैं जिन्हें हम अजीम अफसाना कहते हैं, تو کوئی تو بات ہے جو انہیں مختلف کر رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ تخلیقی تجربہ ہے.
مغرب میں افسانہ ہو یا ناول, ادبی جریدے کا ایڈیٹر انہیں ایڈٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. کیا ہمارا ایڈیٹر بھی ایڈٹ کرتا ہے یا جو تحریر سامنے آتی ہے اسے چھاپ کے جان چھڑاتا ہے؟
اردو میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایڈیٹنگ کی روایت نہیں ہے. ہمارے یہاں مثلاً پچھلے 15-20 سالوں میں بہت ایسے ناول چھپے ہیں جو یعنی بہت کمال درجے کے ناول ہو سکتے تھے اگر ان کی ایڈیٹنگ کی گئی ہوتی. تو اسی طرح بعض افسانے بھی ہوتے ہیں جن کی ایڈیٹنگ کر دی جائے تو وہ بہت کمال درجے کے افسانے ہو سکتے ہیں, بہت اعلیٰ درجے کے افسانے ہو سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں اس کی روایت نہیں ہے, نہ ہمارے پبلشر کے پاس ایسا کوئی سسٹم ہے, نہ ہمارے رسائل کے مدیران جو ہیں وہ اس کی زحمت کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں لاہور سے ایک رسالہ نکلتا ہے سویرا, اس کے ایڈیٹر ہیں محمد سلیم الرحمان, جو خود بھی ظاہر ہے بہت اعلیٰ درجے کے تخلیق کار بھی ہیں اور ایک طویل عرصے سے وہ سویرا کی ادارت کا کام کر رہے ہیں. وہ نوجوان جو لکھنے والے ہیں انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں سے اس کو ایسے کر دو اور اس کو یہ چیزیں نکال دو یا اس میں کوئی تھوڑی سی ایسی تبدیلی, تو وہ لیکن کوئی وہ اس کی کو ہم روایت نہیں کہہ سکتے. ہماری روایت یہ ہے کہ جو رسالے کا مدیر ہے وہ ایڈیٹنگ نہیں کرتا.
یورپ میں اور بھارت میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان کے لکھنے والے ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں. یعنی بلوچی میں کوئی لکھنے والا ہے تو اردو میں لکھنے والا اس سے واقف نہیں, یا پنجابی بولنے والا ان سے واقف نہیں. کیا اس سے ہمارے افسانے پر اثر پڑتا ہے؟
یقیناً پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسے ہم ادب کی روایت کہتے ہیں وہ پہلے تو شروع ہوتی ہے اس خطے میں لکھے جانے والے ادب سے, اور اس کے بعد وہ عالمی سطح تک پھیل جاتی ہے. یعنی ادیب کا جتنا مطالعہ ہوگا اپنے خطے کی زبانوں میں لکھے جانے والے ادب کا, وہ کنٹریبیوٹ کرے گا. پھر اس کے بعد جو دنیا کی بڑی زبانوں میں ادب لکھا جا رہا ہے اس کی ہم اثر جو ہیں ان سے واقفیت, اب ظاہر ہے اپنے خطے کی زبانوں ہوں یا عالمی زبانیں ہوں, دوسرے خطوں کی زبانیں ہوں, ہم تک ان کا لٹریچر ترجمے کے ذریعے سے پہنچتا ہے. ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 2-4 زبانیں سیکھ سکتا ہے, اس کے علاوہ جو اس تک ادب پہنچتا ہے وہ تراجم کے ذریعے سے پہنچتا ہے. اچھا, ہمارے ہاں مغربی ادب کے تراجم کی روایت, انگریزی سے اردو میں تراجم کی روایت تو پھر بھی موجود ہے, لیکن بہت کم ہے کہ بلوچی سے یا سندھی سے یا پشتو سے لٹریچر ترجمہ ہو کے آ رہا ہو. تو یہ یقیناً ہونا چاہیے اور اس کی رفتار بہت بہتر ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ادب سے سیکھ سکیں, کیونکہ مختلف جو کلچرز ہیں ان کے تجربے مختلف ہوتے ہیں, اس کلچر میں بننے والا انسان مختلف ہے, سو اس کا تجربہ بھی مختلف ہے. تو وہ اس مختلف تجربے سے جب تک ہم آگاہ نہیں ہوں گے ہمارا اپنا تخلیقی تجربہ بھی وسعت اختیار ظاہر نہیں کرے گا. تو یہ تو بہت ضروری ہے.
بہت سے ادبی میلے ہو رہے ہیں اور بہت سی ادبی تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں, لیکن اخبارات کے ادبی ایڈیشن ختم کیے جا چکے ہیں اور ٹی وی پر بھی کوئی ادبی پروگرام نشر نہیں کیا جاتا, حالانکہ بہت سے ادیب شاعر میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہیں. کیا ہمارا ادیب ماس میڈیا کے ذریعے قاری تک پہنچنے میں دلچسپی نہیں رکھتا؟
ایسا نہیں ہے. اصل میں نا یہ تھوڑی سی پیچیدہ صورتحال ہے. جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سنجیدہ ادیب ہوتے ہیں جن کا تخلیقی تجربہ بہت بڑا یا سنجیدہ ہوتا ہے, وہ عموماً یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ میڈیا کے پاس جائیں یا وہ لوگوں تک اپنی چیز پہنچائیں, اپنی بات پہنچائیں. یہ معاشرے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان سے انہوں نے جو تخلیق کیا ہے اس تک رسائی حاصل کرے. جیسے اب دیکھیں نا, منٹو تو کسی کو نہیں کہتا میرے افسانے پڑھو, لیکن سب سے زیادہ ان کے افسانے پڑھے جاتے ہیں. تو اسی طرح جو زندہ ادیب ہوتے ہیں جو بہت سنجیدہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ادب تک رسائی حاصل کی جائے. اب وہ نہیں جاتے تو اس کا ایک جو نقصان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے یا تیسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تو عام آدمی کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ دوسرے یا تیسرے درجے کے جو ادیب ہیں یہی ادیب ہوتے ہیں. تو وہ بڑے ادب سے جو ان کے عہد میں تخلیق ہو رہا ہوتا ہے عموماً واقف ہی نہیں ہوتے, یا عام آدمی تو کم از کم بالکل نہیں ہوتا, اور خاص لوگ بھی عموماً کم کم واقف ہوتے ہیں. یعنی وہ لوگ, خاص لوگوں سے مراد وہ ہے جو ادب کو ریگولر پڑھتے ہیں اور بہت پڑھتے ہیں اور ادب پڑھنا ان کے لیے زندگی کرنے کے برابر ہے کہ مترادف ہے, تو ان تک بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ لٹریچر سے اگر کسی معاشرے کو لٹریچر سے دلچسپی نہیں ہے تو اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کو اپنے آپ سے دلچسپی نہیں ہے. اگر کسی انسان کو ادب پڑھنے سے یعنی عظیم ادب پڑھنے سے دلچسپی نہیں ہے تو میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ اسے اپنے وجود سے کوئی دلچسپی نہیں.
ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ڈاکٹر ضیاء الحسن ہم سے گفتگو کر رہے تھے. دوستو آج ہمارے پروگرام کا موضوع اردو افسانہ ہے, تو کیوں نہ آپ کو ایک عمدہ افسانہ سنایا جائے. ہم نے نیر مسعود کے جس افسانے کا انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے احرام کا میر محاسب. بڑے احرام کی دیواروں پر فرعون کا نام اور اس کی تعریفیں کندہ ہیں. اس سے یہ بدیہی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اس عمارت کو فرعون نے بنوایا ہے, لیکن اس سے ایک بدیہی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ فرعون کا نام اور اس کی تعریفیں کندہ ہونے سے پہلے احرام کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی. مگر کتنے پہلے, چند ماہ یا چند سال یا چند صدیاں یا چند ہزار سال؟ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ احرام کی عمارت فرعون سے 20,000 سال پہلے بھی موجود تھی تو اس دعوے کی تردید میں اس کے سوا کوئی دلیل نہ ہوگی کہ احرام پر فرعون کا نام کندہ ہے. لیکن یہی دلیل اس کا ثبوت ہوگی کہ نام کندہ ہوتے وقت یہ عمارت بنی ہوئی موجود تھی. کب سے بنی ہوئی موجود تھی؟ اس سوال کا جواب دینے سے مورخ بھی قاصر ہیں اور تعمیرات کے ماہر بھی. مورخ اس لیے کہ اس کے پاس احرام کی تعمیر کی دستاویزیں نہیں ہیں, اور ماہر اس لیے کہ ان کے پاس احرام کی عمر کا پتہ لگانے والے آلات نہیں ہیں. ان کے ترقی یافتہ آلات نہ یہ بتا سکے ہیں کہ احرام اپنی کتنی عمر گزار چکا ہے اور نہ یہ بتا سکے ہیں کہ ابھی احرام کی کتنی عمر باقی ہے. البتہ یہ آلات ماضی اور مستقبل دونوں سمتوں میں احرام کے بہت طویل سفر کی نشاندہی کرتے ہیں. تعمیرات کے ماہروں نے یہ تخمینہ ضرور لگا لیا ہے کہ احرام کے اطراف کی زمینوں اور خود احرام کی عمارت کے رقبے کے لحاظ سے اس کے بنانے میں زیادہ سے زیادہ کتنے آدمی ایک ساتھ لگ سکتے تھے, اور یہ زیادہ سے زیادہ آدمی کم سے کم کتنی مدت میں احرام کو مکمل کر سکتے تھے, اور کم سے کم مدت کئی 100 سال کو پہنچتی ہے. لیکن خلیفہ کے وقت میں احرام کی ایک سل پر یہ عبارت کندہ پائی گئی, ہم نے اسے 6 مہینے میں بنایا ہے, کوئی اسے 6 مہینے میں توڑ کر تو دکھا دے. خلیفہ کو غصہ آنا ہی تھا, مزدور بھرتی ہوئے اور احرام پر ایک طرف سے کدالیں چلنا شروع ہوئیں. مگر ہوا صرف یہ کہ کدالوں کی نوکیں ٹوٹ گئیں اور پتھروں سے چنگاریاں سی اڑ کر رہ گئیں. خلیفہ کو اور غصہ آیا, اس نے احرام کے پتھروں کو آگ سے گرم کرایا. جب پتھر خوب تپنے لگے تو ان پر ٹھنڈا سرکہ پھینکا گیا, چٹ چٹ کی آوازیں آئیں اور پتھروں میں پتلی پتلی لکیریں کھل گئیں. ان لکیروں پر نئی کدالیں پڑنا شروع ہوئیں اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے الگ ہونے لگے. خلیفہ کو تسلی ہوئی اور وہ دارالخلافے کو لوٹ گیا. اس کے پیچھے یہ حکم رہ گیا کہ 6 مہینے تک دن رات میں کسی بھی وقت کام نہ روکا جائے. 6ٹا مہینہ ختم ہوتے ہوتے خلیفہ پھر اپنے امیروں کے ساتھ احرام کے سامنے کھڑا تھا. اس کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ اتنے دن میں احرام سے صرف ایک چھوٹی دیوار بھر پتھر الگ کیے جا سکے تھے. ان پتھروں کے پیچھے ایک طاق نمودار ہوا تھا جس میں پتھر کا تراشا ہوا ایک مرتبان رکھا تھا. مرتبان خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور خلیفہ نے اسے خالی کرایا تو اس میں سے پرانی وزوں کے سونے کے زیور اور قیمتی پتھر نکلے. پھر دیکھا گیا کہ پتھر کے مرتبان پر بھی یہی ایک عبارت کندہ ہے, اور خلیفہ کے حکم سے یہ عبارت پڑھی گئی, تو تم اسے نہیں توڑ سکے, اپنے کام کی اجرت لو اور واپس جاؤ. اس وقت خلیفہ طاق کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے پیچھے احرام کا مخروطی سایہ بیابان میں دور تک پھیلا ہوا تھا. خلیفہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا جہاں احرام کا سایہ ختم ہو رہا تھا. خلیفہ تھوڑا اور آگے بڑھ کر رکا, اب زمین پر اس کا بھی سایہ نظر آنے لگا. بیابان کی دھوپ میں صرف سایہ کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خلیفہ احرام کی چوٹی پر کھڑا ہے, لیکن احرام کی چوٹی پر کوئی نہیں تھا. خلیفہ واپس آ کر پھر طاق کے سامنے کھڑا ہوا اور اب اس نے حکم لکھوایا کہ 6 مہینے کی اس مہم کے اخراجات کا مکمل حساب پیش کیا جائے. اس نے ایک اور حکم لکھوایا کہ مرتبان سے نکلنے والے خزانے کی قیمت کا صحیح صحیح تخمینہ لگایا جائے. مشہور ہے کہ خزانے کی قیمت ٹھیک اس رقم کے برابر نکلی جو احرام کا طاق کھولنے کی مہم پر لگی تھی, اور اس میں ایسی بات مشہور ہو جانے میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس پر بھی تعجب نہ ہونا چاہیے کہ یہ بات حسابات مکمل ہونے سے پہلے ہی مشہور ہو گئی تھی. تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں وہ میر محاسب فراموش کر دیا گیا جس کے ذمے یہ دونوں حساب کتاب تھے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ خلیفہ کی مملکت میں ریت کے ذروں تک کا شمار رکھتا ہے۔ حساب کی فردوں کے پلندے اس کے آگے رکھے جاتے اور وہ ایک نظر میں ان کے میزان کا اندازہ کر لیتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جمع تفریق کی غلطیاں اپنے آپ کاغذ پر سے اچھل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بہت سے لوگ خلیفہ سے زیادہ اس کے میر محاسب سے خوفزدہ رہتے تھے۔ دارالخلافہ کے لوگ ایک دوسرے کو کبھی ہنسانے کے لیے کبھی ڈرانے کے لیے بتاتے تھے کہ میر محاسب کے دل میں جذبوں کی جگہ اور اس کے دماغ میں خیالوں کی جگہ عادات بھرے ہوئے ہیں، اور یہ بات بلکہ وہ بات جس کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے کچھ بہت غلط بھی نہیں تھی، کم سے کم اس حساب کی رات تک۔ اس رات اس کے سامنے دونوں حسابوں کی فردیں کھلی رکھی تھیں اور اس نے ایک نظر میں اندازہ کر لیا تھا کہ دونوں حساب قریب قریب برابر ہیں۔ تاہم اس نے ضروری سمجھا کہ دونوں فردوں کی ایک ایک مت کو غور سے دیکھ لے۔ اس کے مستعد ماتحتوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اندراجات کیے تھے، کسی بھی مت کی رقم میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی۔ حاصل جمع نکالنے کے لیے اس نے مرتبان والے خزانے کی فرد پہلے اٹھائی، لیکن جب وہ حاصل جمع لکھنے لگا تو اس کا قلم رکا اور اسے محسوس ہوا کہ اس نے جوڑنے میں کہیں غلطی کر دی ہے۔ اس نے پھر حساب جوڑا اور دیکھا کہ اب حاصل جمع کچھ اور ہے، لیکن اس کو پھر غلطی کر جانے کا احساس ہوا اور اس نے پھر حساب جوڑا اور حاصل جمع کو کچھ اور ہی پایا۔ آخر اس فرد کو ایک طرف رکھ کر اس نے طاق کھولنے کی مہم والی فرد اٹھائی، مگر یوں جیسے اپنے کسی شبہ کی تصدیق چاہتا ہو، اور واقعی اس فرد کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ اس کے سامنے دو فردیں اور 6-7 یا اور زیادہ حاصل جمع تھے۔ الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ فردوں کو یوں ہی چھوڑ کر وہ باہر نکل آیا۔ کوئی سوال اس کو پریشان کر رہا تھا، کوئی سوال اس تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن عادات کے ہجوم میں اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ باہر چاندنی میں کھڑے کھڑے جب اس کے پاؤں شل ہونے لگے اور ہتیلیوں میں خون اتر آیا، تب اسے احساس ہوا کہ عادات کا ہجوم اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دور ہوتے ہوئے عادات اسے انسانوں کی ٹولیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ دو اور دو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے ان کا حاصل جمع ہے، جسے وہ پہچان نہیں پایا کہ 4 ہے یا کچھ اور۔ اس آخری ٹولی کے گزر جانے کے بعد وہ اندر واپس آیا۔ اس نے دونوں فردوں کو تلے اوپر رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ ان کا حاصل جمع ایک نکلے گا یا الگ الگ۔ پھر سوچنے لگا کہ خود وہ دونوں کو ایک چاہتا ہے یا الگ الگ، اور پھر یہ کہ خلیفہ کیا چاہتا ہے۔ تب اچانک اس کو پتا چلا کہ یہی وہ سوال ہے جو عادات کے ہجوم میں راستہ ڈھونڈ رہا تھا، خلیفہ کیا چاہتا ہے۔ باقی ماندہ رات اس نے یہی سوچتے ہوئے گزار دی کہ خلیفہ کیا چاہتا ہے۔ صبح ہوتے اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ خلیفہ اور فرعون ہاتھ میں ہاتھ ڈالے احرام کی پرچھائی کے سرے کی طرف جا رہے ہیں اور احرام کی چوٹی پر کوئی نہیں ہے۔ اس نے سوتے ہی میں سمجھ لیا کہ خواب دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھ کھل جانے دی۔ دن ڈھل رہا تھا۔ اس نے دونوں فردوں کو جلا کر راکھ کیا، اپنے ایک غلام کا خچر کسا، غلام ہی کی پوشاک پہنی اور باہر نکلا۔ بازاروں میں بے فکرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ٹولیاں بنائے گشت کر رہے تھے۔ اس دن شہر میں گفتگو کا ایک ہی موضوع تھا۔ سب ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ طاق کھولنے کی مہم پر صرف ہونے والی رقم اور مرتبان کے خزانے کی قیمت میں ایک جو کا فرق بھی نہیں نکلا ہے، اور یہ کہ یہ حساب میر محاسب کا نکالا ہوا ہے جو خلیفہ کی مملکت میں ریت کے ذروں تک کا شمار رکھتا ہے۔ وہ واپس لوٹنے کے لیے گھر سے نہیں نکلا تھا۔ اس نے خچر کو ایڑ لگائی، بازاروں کو پیچھے چھوڑا اور خود کو اس بیابان میں گم کر دیا جہاں ہوا میں ریت کے ذرے چنگاریوں کی طرح اڑتے ہیں اور زمین پر احرام اپنا مخروطی سایہ ڈالتا ہے۔ دوستو، آپ نے نیر مسعود کا افسانہ احرام کا میر محاسب سنا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ آئندہ ہفتے کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مبشر علی زیدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔